اجل ان ذلك يحزنه ان کو غم میں ڈالے گا کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے خلاف کچھ باتیں کرنا چاہتے ہوں یا ہماری اتنی عزت بھی نہیں کہ ہم ساتھ چل رہے ہیں اور یہ لوگ ہم سے چھپا کر کے باتیں کر رہے ہیں. تو ہے ایک غم کا مسئلہ ہے, اس وجہ سے در رسول نے کسی مسلمان کے دل میں غم ڈالنے سے منع فرمایا. کسی احترام مسلم کا اصل طریقہ جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں واضح طور پر آپ لے سکتے ہیں کہ کیا احترام مسلم کا طریقہ ہے. اس میں سے یہ ہے کہ آپ اس کو ہنس کر کے بولے. در رسول نے فرمایا ہے کہ نیکی جو ہے معمولی سے معمولی نیکی بھی اس کو ہلکا نہ سمجھو. ولو انتل کا اخا کبھی وجہ انفیشن, اپنے بھائی کے سامنے خوش ہو کر کے مل جاؤ, اس سے چہرہ اپنا خوشی کا بنا دو. اگرچہ دل غم سے آگ کی طرح غم کھا رہا ہے دل کو, لیکن اس کے باوجود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہنس کر کے ملتے تھے, ہنس کر کے. تو تبسم جو ہے, اس شاعر کا ایک شعر ہے, وہ دل میں ہونٹوں پر تبسم, اسی کا نام تو زندہ دلی ہے. وہ دل میں غم ہونٹوں پر تبسم, اسی کا نام تو زندہ دلی ہے. آدمی ظاہر نہ کرے, ہر ایک کے سامنے مردہ بنا رہے, معلوم ہوتا ہے کہ روزانہ ان کی ماں مری ہوئی ہے. نہیں, غم کا اظہار نہیں ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے. اپنا تنہائی میں تو اللہ کے لیے اللہ کے سامنے روئے, شکایت کریں. وہ دل میں درد ہونٹوں پر تبسم, اسی کا نام تو زندہ دلی ہے. اذا کنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الاخر فتختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنهم. متفقون عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. ایک آدمی پہلے سے کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو کوئی اٹھائے نہیں کہ بھائی ہم بیٹھیں گے, یہاں اٹھو تم. اگرچہ وہ کسی درجے کا بھی ہو, غریب سے غریب ہو یا نوکر ہی ہو, تو اس کو بیٹھا کر کے اٹھا کر کے بیٹھنا ہے. ہاں, ایک ادب یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کے لیے اٹھ کر کے جگہ دے دے, الگ بات ہے, لیکن زبردستی اس کو اٹھانے کا حق نہیں ہے. لا یقیم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس به ولكن تفسحوا وتوسعوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. اس ادب کا ذکر اللہ تعالی نے کلام پاک میں بھی کیا ہے کہ جب کہا جائے بھائی ذرا سا جگہ دیجیے, ذرا تھوڑا سمٹ جائیے, ہمیں بھی جگہ دیجیے, تو جگہ دے دینا چاہیے. مجلس میں اتنی کھلی جگہ پر بہت سے لوگ آ کر کے بیچ بیچ میں بیٹھ سکتے ہیں, جیسے ہوتا ہے صفوں میں. خاص طور پر حج کے دنوں میں لوگ عادی ہوتے ہیں, اپنے ملک سے آئے ہوتے ہیں پھیل کر کے بیٹھنے کے, بیٹھے ہوتے ہیں, دیکھا جائے بڑی لڑائی ہوتی ہے. بیچ میں کوئی گھسنا چاہیے, یقیناً دو آدمی کھڑے ہوں تو تین آدمی تیسرا آدمی اس میں آ سکتا ہے. جس طرح تین آدمی کا کھانا, دو آدمی کا کھانا تیسرے کے لیے کافی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جگہ نہیں ہے, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, بگاتے ہیں لوگوں کو. یہ چیزیں غلط ہیں. چند ہاں آگے پیچھے بیٹھ لیجئے, جماعت کھڑی ہو تو اس میں گھس کر کے, اور جماعتیں بھی ہماری سنت کے مطابق نہیں کھڑی ہوتی ہیں ہمارے سب میں, ایک دوسرے سے مل کر کے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاذوا بالمناکب والآناف, اپنے کندھوں کو برابر کر لو. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا ننصف الکعب بالکعب, تکنے سے تکنے ہم جا کر کے کھڑے ہوتے تھے. والمنکب بالمنکب, کندھے سے کندھے ملا کر کے ہم کھڑے ہوتے. اسی کو تراس کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صفے سیدھی کرتے تھے, کہتے تھے اس تو سیدھے ہو جاؤ, تراس ایک دوسرے سے مل جاؤ. ولا تترکوا فروجات للشیطان, شیطان کے لیے راستہ نہ چھوڑو. ایک دوسری روایت ہے کہ میں دیکھتا ہوں شیطان کو کہ چھوٹے بچری کے بچے کی طرح تمہارے درمیان دوڑ رہا ہوتا ہے, لیکن جب پیر سے پیر ملے ہوں گے, جس ملا ہوگا ایک دوسرے سے, اس کو موقع نہیں ملے گا. کسی نے کہا کہ نیچے سے آ جائے گا, نیچے سے آئے گا ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنی ہتک کرے اپنے لیے نفس آئے گا. پیارے رسول نے اس کی بھی خبر دی ہے کہ جب اذا قام احدکم فی الصلاۃ, جب تم میں سے کوئی صلاۃ میں کھڑا ہوتا ہے, فیات الشیطان فینفخ فی مقعدتی, شیطان آ کر کے پھونک مارتا ہے اس کے سرین میں, فیخیل الیہ انہ احدث, اس کو خیال آتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا. تو اس وقت تک نماز سے نہ نکلے, فلا یخرج من المسجد حتی یسمع صوتا و یجتریا, یہ شیطان کا وسواس ہے, جب تک بو نہ سونگ لے یا آواز سے نہ نکلے تب تک نماز سے نہ نکلو. شیطان تو چاہتا ہے کہ آپ کو پریشان کرے, وسواس. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لا یقیم الرجل الرجل, آدمی ایک دوسرے کو اپنی جگہ سے اٹھا کر کے بیٹھے نہیں, اور لیکن لاکن تفسحوا وتوسعوا, اور اس میں مل گئے پھیل جاؤ, تھوڑا سا جگہ دے دو, سمٹ جاؤ, وسعت دے دو لوگوں کو تاکہ لوگ اس میں بیٹھیں. ہماری نمازوں میں بھی یہ چیز آ سکتی ہے, ابھی سب کھڑی ہو تو دو آدمیوں کے درمیان تیسرا آدمی آسانی سے صلات کے آداب کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن ہماری صفحے کیا ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے لامساس ہوتا ہے, جسم چھو نہ جائے, ایسا بھی کرتے ہیں لوگ. یہ چیز غلط ہے. صحابہ کرام پیارے رسول فرماتے تھے تراسو, اور ہم ایک دوسرے سے منفصل رہتے ہیں. رس کے معنی کہتے ہیں رسو, ایک دوسرے سے ملا کر کے کوئی چیز رکھنا. جی وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم طعاما, تم میں سے کوئی بھی کھانا کھائے, کوئی بھی کھانا کھائے, تم میں سے کوئی کسی قسم کا بھی کھانا کھائے, فلا یمسح یدہ, تو اپنے ہاتھ کو پوچھے نہیں ادھر ادھر, حتی یلعقھا او یلعقھا, یہاں تک کہ اچھی طرح اس کو چاٹ لے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. کھانے کا بقیہ جو ہے, ایک روایت میں کہ یہ نہیں جانتے ہو کہ برکت کس میں ہے, برکت معنی صحت, برکت معنی آسودگی, اور دوسری چیزیں اس کے معنی میں ہو سکتی ہیں, اس وجہ سے اس کو چاٹ. بہت سے لوگ برتن کو بھی صاف نہیں کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہمارے بڑے والد تھے, لوگ بڑے والد کہتے ہیں, چچا ہمارے والد سے بڑے تھے, وہ سبحان اللہ جب کھانا گر جاتا تو وہ کھاتے تھے اس پر بیٹھ کر کے, کیا نام ہے, ایک چوکا ہوتا ہے اور نیچے ذرا سا اونچا رہتا ہے ایسے, بس کبھی کبھی زمین پہ کھانا گر جاتا جس پہ ہم لوگ چپل پہن کر کے چلتے سب کچھ, لیکن وہ اٹھا کر کے اور ایسے دھوتے تھے, یعنی اور نہیں بس ایسے پانی ڈالتے اور دھو کر کے فوراً کھا لیتے تھے. تو اصل طریقہ یہی ہے یقیناً کہ اللہ کی نعمت کو ضائع نہ کیا جائے. پیارے رسول, ایک کھجور کہیں پڑی ہوئی تھی, وہاں سے گزرے آپ نے, گزرے آپ تو آپ نے یہ فرمایا, کہا اگر اس چیز کا خطرہ نہ ہوتا کہ یہ زکات کا ہو اور زکات ہمارے لیے حرام ہے تو میں اس کو کھا لیتا. تو گری پڑی چیزوں کو, اللہ کی نعمتوں کو کھا لینا, یہ بھی اللہ کی نعمتوں کی قدر ہے. تو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کو جب تک چاٹ نہ لے, او یو لے ہے کہا, یا کسی کو چٹا دے. کس کو چٹا دے؟ شرح میں علماء نے کہا کہ بچہ ہو اس کو چٹا دیں, بچوں کو یہ چیز اچھی لگتی ہے, اس کو انگلی بڑھا دیجئے تو چاٹیں گے, اور کچھ یا ملاطفتن بیوی سے ازراہ یعنی اور مزار مسیح ان کو چٹا دی. یہ باقاعدہ علماء نے شرح میں لکھا ہے, اور اس طرح اللہ کی اس نعمت کو ضائع نہ کرے, حتی یلعقھا, خود چاٹ لے یا اس کو چٹا دے کسی کو. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ہریرہ فرماتے ہیں پھر رسول نے فرمایا, لیسلم الصغیر علی الکبیر, چھوٹا آدمی بڑے کے اوپر سلام کی پہل کرے, لیکن ضروری نہیں کہ اگر چھوٹا بھول گیا ہو تو پھر بڑا چھوڑ دے. نہیں, بڑے کے اوپر بھی واجب ہے کہ اب اس کے اوپر, پہلے فرض تو اس کے اوپر تھا, لیکن جب اس بھول گیا یا اس نے غلطی کی نہیں سلام کیا تو پھر بڑا غلطی نہ کرے, وہ سلام کر لے. کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا اذا لقیت فسلم علیہ, تو بڑے کے اوپر یہ واجب گویا لوٹایا, اب اس کو پہل کر لینی چاہیے. والمار علی القائد, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ گزر رہے ہیں, تو گزرنے والے بیٹھے ہوئے لوگوں پر سلام دے رہے ہیں, اور جو لوگ گزر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, تو اس میں جو پہل کرے گا اس میں حقدار ہے, وہ زیادہ اچھا ہوگا. والقلیل علی الکثیر, بڑی جماعت گزر رہی ہے, ایک دوسری چھوٹی جماعت اس کے ساتھ گزر رہی ہے, تو چھوٹی جماعت کے لوگ بڑی جماعت کے اوپر, ایک آدمی بھی سلام کر دے گا تو سب کی طرف سے ہو جائے گا, ایک آدمی ان میں سے جواب دے دے گا تو سب کی طرف سے جواب ہو گئے. لیکن حق ہے کہ چھوٹی جماعت والے پہلے بڑی جماعت والوں پر سلام کر رہے ہیں, متفق ہونا ہے. اور مسلم کی روایت میں اتنا زیادتی بھی ہے, والراکب علی الماشی, سوار ہو کر کے کوئی گزر رہا ہے پیدل چلنے والے پر, وہ سلام پہلے پڑے, حق اس کا پہلے سلام کرنے کا ہے, تاکہ وہ اس کا دماغ اگر اونچا ہے کہ ہم سوار ہیں تو وہ پہلے ہمیں سلام کرے, نہیں, تاکہ اعتدال ہو جائے کہ ہم اگرچہ اس کے دل میں اگر کبر ہے تو شریعت کو سامنے رکھ کر کے اپنے اس کبر کو توڑ کر کے چلنے والے, پیدل چلنے والے پر جو غریب مسکین ہے اس کے پاس سواری نہیں ہے اس پر سلام پڑے. وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے رسول سے سنا کہ پیارے رسول فرما رہے تھے, یوجزئ عن الجماعت اذا مروا ان یسلم احدہم, کوئی جماعت, مثال دی ہم نے کہ چھوٹی جماعت ہے ایک بڑی جماعت ہے گزر رہے ہیں, تو تھوڑی جماعت والے پہلے سلام کریں یا ان میں ایک آدمی سے سلام کر لے ان سب کے اوپر تو سب کی طرف سے ہو گیا, اسی طرح بڑی جماعت میں کا ایک آدمی اگر جواب دے رہا ہے تو سب کی طرف سے وہ جواب ہو جائے گا. یو جزو, لیکن اگر سب سلام کہیں السلام علیکم اور سب جواب دیں تو وہ افضل ہے, کیونکہ اجزا کا معنی کافی ہے, لیکن کافی ہونے کے باوجود اس سے افضل یہ ہے کی سب سلام کریں. یو جزے وان الجماعت اذا مروا يسلم احدهم ویو جزے وان الجماعت ان يرد احدهم رواه احمد البیہقی. وعنہ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے پر رسول سے انہوں نے پر رسول کو فرماتے ہوئے سنا لا تبدا الیہود یہود و نصارا بالسلام, یہودیوں اور نصرانیوں سے پہلے سلام نہ کرو, تم پہل نہ کرو سلام کرنا. وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه, اور جب راستوں میں ملے تو ان کے لیے تنگ راستہ ہے, مسلمانوں کے لیے کھلا راستہ ہے. یہ ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس طرح آپ ان کو سلام کریں گے تو اپنے کو بہت بڑا سمجھنے لگے, اور ہو سکتا ہے ان کے دل میں تمرد اور عناد کی بات آ جائے, حالانکہ وہ ہمارے اندر میں رہ رہے ہیں. ایسے واقعات در رسول کے زمانے میں خود ہوئے, در رسول نے معاہدہ کیا تھا یہودیوں سے, لیکن جب موقع پاتے تو ایک مرتبہ خود وہ حضرت پیار رسول گزر رہے تھے تو عبداللہ ابن ابی منافق نے کہا کہ آپ دور ہو کر کے ذرا بات کیجیے, آپ کے گدھے کی بو مجھے تکلیف دے رہی ہے. تو صحابی تھے, انہوں نے کہا آپ پیار رسول کے گدھے کی بو جو ہے وہ تمہاری بو سے افضل ہے. تو اس طرح کا وہ پیار رسول کو تکلیف دیتے تھے. اسی طرح یہودیوں نے بھی کئی موقع پر پیار رسول کو تکلیف دینے کی کوشش کی, حالانکہ وہ معاہدے کے اندر تھے, مسلمانوں کے اندر تھے. تو یہ مقصد ہوتا ہے. اب اس کو لے کر کے کوئی کہے کہ مسلمانوں کے اندر تعصب ہے, جی ہاں تعصب ہے, ہونا چاہیے اس قسم کا تعصب, تاکہ ایسے احوال نہ بننے پائے کہ وہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑنے کی کوشش کریں. حالات کے تحت آدمی مجبور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کچھ ایسے بھی مواقف آ سکتے ہیں کہ آدمی مجبور ہو کر کے کلمہ کفر بھی ان کے سامنے کر سکتا ہے, لیکن عام حالات میں ان کو اس کا موقع نہیں دیا جائے گا. وہ ہمیں موقع نہیں دیتے ہیں, وہ ہمیں اس قسم کا موقع نہیں دیتے, بلکہ ہمیں ذلیل سمجھتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے ملک میں آ رہے ہیں تو ان کو ہم اپنے سے آگے نہیں جانے دیں گے. ایسے حالات آ سکتے, مجبوراً آدمی ان کے ہاتھ میں آ کر کے کلمہ کفر کہہ کر کے اور دل مطمئن نکل سکتا ہے ان سے, لیکن عام حالات میں ان کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہیے. اور آج کل ہوتا ہے کہ مسلمانوں غلامی میں مسلمانوں کی کا ذہن ایسا بن گیا ہے کہ انہی کو اپنا قبلہ اور کعبہ سمجھتے ہیں. حدیث شریف میں ایک چیز ہے کہ مثلا مکھی کے ایک پیر میں زہر ہوتا ہے, دوسرے پیر میں شفا ہوتا ہے. پیر رسول فرمایا کسی کے کھانے میں, کسی کے پینے میں, کسی کے شربت میں یا پانی میں مکھی پڑ جائے تو اس کو پورے طور پر ڈبو دیں, کیونکہ وہ جو ہے زہر جس طور پر سے ہوتا ہے اس زہر کو وہ پانی کے ترک کرتا ہے اور شفا والا یا جس میں اثر ہوتا ہے کہتے ہیں وہ بچا کے رکھتا ہے. جب یہ ڈبو دو گے تو اس شفا کے ذریعے سے وہ زہر جاتا رہے گا. اس کو صحابہ کرام کے ایمان کی یا بڑے ہونے ایمان بڑے ہونے کی دلیل ہے کہ انہوں نے پیارے رسول سے کوئی سوال نہیں کیا کہ آپ کو کہاں سے مانگتے ہو, کہ آپ مائن سے پڑھ الحوا ان ہو اللہ واہی, آپ تو اللہ کی طرف سے بول رہے تھے. صحابہ کرام اس میں ان کو ذرا سا بھی شبہ نہیں ہوا اور نہ انہوں نے پوچھا. اور اس میں آپ دیکھیں اس درمیان پانچویں صدی چھٹویں صدی کے بہت سے مسلمان یہ جو عقل پرست رہے ہیں جن کو معتزلہ کہا جاتا ہے, اشاعرہ کے بہت سے انہوں نے کہا کہ ایک چیز تھی عربوں کے درمیان مشہور تھی, کوئی ضروری نہیں کہ ایسا ہو. پیارے رسول نے بات کی پورے طور پر یہ بات غلط رہی. اب ہمارے آقا جو بنے ہوئے ہیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے یہ بات کہی تو سب اس کو لے کر کے دوڑ رہے ہیں اور اس کو پھیلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات صحیح ہے. پیارے رسول نے یہ بات کہی تو اس میں شبہ کر رہے ہیں. مشکل یہ ہے کہ ہمارا ذہن غلامی میں پلا ہوا ہے, اس وجہ سے انہیں کو بڑا سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ آئے سامنے تو سب سے پہلے ہم ان کو سلام کریں. جی یہ غلط ہے. وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقصى احدكم جب تم میں سے کوئی چھینکے فليقل الحمد لله, چھینکنے والا الحمد للہ کہے, وليقل له اخوه يرحمك الله, سننے والا کہے مسلمان بھائی يرحمك الله, اللہ پر اللہ کی رحمت تمہارے اوپر ہو, اللہ تم پر رحم کرے. فاذا قال له يرحمك الله, جب وہ يرحمك الله کہہ دے تو چھینکنے والا کہے يهديكم الله ويصلح بالكم, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ آپ کے احوال کو ٹھیک کرے. کتنی اچھی دعائیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہیں. اخرج البخاری. یہ قرآنی تعلیمات میں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں. جی وعنہ اسی طرح حضرت علی ہی سے روایت ہے پیارے رسول نے فرمایا لا يشربن احد منكم قائما. دیکھیے کوئی چیز بھی پیارے رسول نے حدیث شریف میں ہے کہ کوئی بھی نبی پیارے اللہ رب العزت نے ان کی امتوں میں بھیجا تو ان کو جو بھی خیر معلوم تھا ضروری تھا کہ وہ اپنی امت کو بتا دیں, اور جو بھی شر تھا جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے ان کو اس سے وہ ڈرا جائے. پیارے رسول کی ایک ایک نہیں جو ہے جس چیز سے منع کیا یقیناً مبنی بر حکمت. اسی طرح ایک حکم جو دیا آپ نے وہ بھی حکمت پر مبنی. پیارے رسول نے فرمایا لا یشربن احد منکم قائما, کوئی شخص تم میں سے کھڑا ہو کر کے پیئے نا, پینے والی چیز پیئے نا. پوچھا گیا ایک حضرت ابو ہریرہ سے, حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہ روایت منقول ہے, پوچھا گیا تو پھر کھانا, کہتے ہیں کھانا تو اور ہی زیادہ اشد ہے, پینا جو ہے جب منع ہے تو کھانا بدرجہ اولا منع ہے. لا یشربن احد منکم قائما, کھڑے ہو کر کے پینے میں کیا خرابی ہے؟ پوری دنیا کے ڈاکٹر متفق ہیں کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے نقصان ہوتا ہے, آنتوں میں ہو سکتا ہے خصیہ تک اتر جائے, بہت سے لوگوں کے پانی اتر جاتا ہے. یہ ہمارے خیال سے اس میں اختلاف نہیں ہے, ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو نہ ہو, لیکن جب ایک چیز جس میں شبہ ہے ہونے کا تو پیارے رسول نے اسے منع کر دیا تاکہ ہماری امت کے کسی فرد کو بھی اس سے تکلیف نہ ہو. لا یشربن احد منکم قائما. اب آپ کہیں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کھڑے ہو کر کے پیا. آپ یہ جانیں کہ کہیں اور دوسری روایت میں پیارے رسول سے ثابت رہی کہ آپ نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا, لیکن یہ روایت زمزم کے موقع پر آیا ہے کہ پیارے رسول نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا. ایک چیز اصولی آپ سمجھیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فعل خود کیا اور اس فعل سے امت کو روکا, تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ امت کے لیے جس چیز سے روکا ہے یا جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کرنا اور اس سے باز رہنا امت کے لیے واجب ہے. پیارے رسول نے اپنے طور پر جو کچھ کیا ہو, کیونکہ آپ کی بہت سی خصوصیتیں تھیں, جس طرح نو بیویوں کا رکھنا آپ کے لیے جائز, جس طرح مستقل طور پر روزے رکھنا بغیر افطار کے یہ آپ کے لیے جائز, اسی طرح اور بہت سی خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھیں. اگر اسی چیز سے آپ نے امت کو روکا ہے تو امت کو چاہیے کہ وہ کام نہ کرے. اور اگر استدلال لے رہے ہیں کہ نہیں پیارے رسول نے کھڑے ہو کر کے پیا ہے تو جائز ہے, یہ قول بھی کہا ہے لوگوں نے, لیکن صحیح فقہ کی چیز یہ ہے, دیکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں, علماء کا اختلاف ہے, لیکن ایک عالم کو چاہیے, فقیہ کو چاہیے, مفتی کو چاہیے کہ تمام پہلوؤں سے دیکھ کر کے تمام احادیث اور احکام کو جمع کیا جائے, تب جا کر کے واضح طور پر مسئلہ سامنے کھل کر کے آتا ہے. اب مثلا یہی پیارے رسول نے کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے ہمیں منع کیا اور خود آپ نے پیا ہے, ایک آسانی سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیارے رسول کا کام اپنے لیے خاص تھا, ہمیں جو آپ نے حکم دیا ہے اس کو تسلیم کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں کھڑے ہو کر کے پینا نہیں یہ تنزیہ ہے, یعنی اچھا ہے کہ نہ پیجیے, پیارے رسول نے پیا اس وجہ سے جائز کہا جائے گا. نہیں, پھر آپ دیکھیے کہ اسی پینے دوسری روایت میں آیا ہے, ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کے پیا تو پیارے رسول نے کیا کہا, اترضا یشرب معک الحر. پیارے رسول نے فرمایا کہ تم چاہو گے کہ تمہارے ساتھ یہ بلی پیئے پانی؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول. تو کہتے ہیں کہ تم سے اس بلی سے بری شخصیت نے یا بری ذات نے تمہارے ساتھ پانی پیا, شیطان نے, کھڑے ہو کر کے پینے سے شیطان بھی ساتھ پیتا ہے. دوسری تیسری روایت آپ سنیں, پیارے رسول نے فرمایا من شرب قائما فلیستقی. یہ حکم کا استنباط صرف اسی شخص کو توفیق ہوگی جو احادیث کو جمع کر کے احکام کی کشید کرتا ہے, استنباط کرتا ہے. یقیناً اسی وجہ سے ہمارے ائمہ حدیث نے کہا ہے لو لم نجمع الحدیث من 30 طریقا ما فهمنا, جب تک 30 قسم کی احادیث کو ہم ایک باب کی ایک موضوع کی اکٹھا نہیں کریں گے تو حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی. تو جب جمع کیا گیا تو دیکھیے ایک روایت یہ ہوئی کہ پیارے رسول نے ان کو کہا کہ تم بلی بھی اپنے ساتھ پینے کو پسند نہیں کرو کہ بلی تمہارے ساتھ پیے, تمہارے ساتھ شیطان نے کھڑے ہونے کی وجہ سے پیا. تیسری روایت جو سب سے سخت ہے وہ یہ کہ من شرب قائما فلیستقی, جو کھڑے ہو کر کے پیے تو قے کر لے, قے لے آئے, یعنی ہاتھ ڈال کر کے یا جیسے بھی وہ قے کر دے. اب اگر کوئی شخص حلال کام کر رہا ہے, حلال کھانا کھا رہا ہے, حلال پینا پی رہا ہے, تو کیا پیارے رسول اس کو کہیں گے کہ قے کر دو؟ نہیں, گویا یہ فعل حرام ہوا. تو خلاصہ یہ نکلا ایک صحیح تفکر کے اصول کے بنا پر کہ کھڑے ہو کر کے امت کو پینے سے منع کیا گیا, کسی قسم کا بھی پانی, زمزم ہو یا غیر زمزم. پیارے رسول کا یہی قول ہے, اور پیارے رسول نے اگر پیا ہے تو کوئی مجبوریاں لوگوں نے ذکر کی ہیں کہ وہاں کیچڑ تھا, پکی زمین نہیں تھی, بیٹھنا مشکل تھا, اس وجہ سے پیارے رسول نے ڈول کو نکالا اور ڈول کو ایسے ہی ڈول کو حضرت عبداللہ ابن عباس یا حضرت عباس کی اولاد نے نکالا اور آپ نے پی لیا. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ لولا ان تغلبوا, مجھے خطرہ ہے کہ سب آ کر کے تم سے کھینچ کر کے اور پینے لگے, اگر اس کا خطرہ نہ ہوتا کو میں خود کھینچ کر کے پیتا، گویا ان کو یہ ایک شرف دیا کہ تم کھینچ کر کے لوگوں کو پلا. کہنے کی بات یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے پینے کی تاکید ان احادیث سے معلوم ہوتی ہے. اس وجہ سے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کھڑے ہو کر کے کبھی نہ پیئے. علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب زاد المعاد میں کھڑے ہو کر کے پینے کی کئی مضرات اور کئی نقصانات انہوں نے گرائے ہیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس چیز سے منع کرتے ہیں جس سے ایک مسلمان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ کھڑے ہو کر کے ہمیں نہیں پینا چاہیے. جی سوالات ہیں زیادہ ہے؟
بس کام ہے.
کتنا بات؟
دس منٹ.
نہیں، 15 منٹ باقی ہیں.
وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے، اذا انتعل احدکم فلیبدا بالیمین، جب جوتے پہنو تو داہنے پیر میں پہلے پہنو، فاذا نسا فلیبدا بالشمال، جب نکالنا ہو تو داہنے کو بعد میں نکالو، پہلے بائیں جوتے کو نکالو. ولتکن الیمنا اولہما تنعل، بائیں داہنا جوتا پہلے پہنا جائے اور اس کو آخر میں نکالا جائے. یہ بھی ایک ادب ہے. دوسری روایت میں یہ بھی ہے، ایک یہاں سے خارج ہے وہ روایت، یہاں نہیں ذکر کیا ہے، کہ کھڑے ہو کر کے جوتا پہننے سے پیارے رسول نے منع فرمایا. یہ بھی ایک چیز ہے. اس کو علماء نے کہا کہ بھائی وجہ کیا ہوئی، کیونکہ ایک صحابی تھے وہ کھڑے ہو کر پہن رہے تھے، الٹ گئے، چوٹ لگ گئی. ایسا ہوتا ہے ایک پیر پہ کھڑا ہوگا آدمی تو کبھی اپنے کو قابو میں نہیں رکھ سکتا ہے، تو پیارے رسول نے کھڑے ہو کر کے جوتا پہننے سے منع کیا. لیکن علماء نے کہا کہ اگر کسی چیز کو پکڑ کر کے پہن رہا ہے، کسی کو پکڑ کر کے، دیوار کو پکڑ کر کے، تو وہ حرام نہیں ہوگا. لیکن یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یقیناً پیارے رسول نے جو بھی بات کہی ہے وہ کسی مصلحت پر مبنی ضرور ہے. اس وجہ سے آدمی کوشش کرے. اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھڑے ہو کر کے پہننا ہے ان کے لیے آسان ہے، بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہے، گھٹنا درد کر رہا ہے اور کچھ تو الگ مجبوریاں ہیں، لیکن عام حالات میں بیٹھ کر کے جوتے پہننا یہ پیارے رسول کی آداب میں سے ہے. وصلی اللہ علیہ وسلم پیارے خلق محمد و آلہ وسلم. کیا اس طرح کا حسد جائز ہے کہ کس کی اس کے علم کی وجہ سے قدر ہے؟ تو ہم بھی یہ گویا تمنا رکھیں کہ کوئی یہ کہیں کہ ہمیں بھی علم کی وجہ سے اچھا سمجھائے. جی ہاں، اس کو حسد نہیں کہا جاتا. حسد کہتے ہیں تمنی زوال نعمت الغیر. کسی کو اللہ تعالیٰ اچھی سے اچھی دنیا دی ہے، حلال روزی دی ہے، تو کوئی ان کو کہے اس کی یہ روزی کم ہو جاتی ہے، اس کا یہ نقصان ہو جاتا، یا اپنے دل میں نقصان اس کا دیکھ کر کے خوشی محسوس کریں، گویا یہ حسد ہے. اس حسد کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد جو ہے حسنات اور نیکیوں کو ایسے ہی کھا لیتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے. اگر دل میں کسی کو تکلیف پہنچے اور ہم خوش ہوں تو یقیناً یہ حسد کی بات ہے. نہیں ہونا یہ چاہیے کہ تکلیف پہنچے لوگوں کو تو ہمیں بھی تکلیف، کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی مثال یہ ہے کمثل الجسد الواحد، ایک مثال ہے ایک جسم کی طرح ایک مسلمان ہوتے ہیں. سب گویا پورے مسلمان کا جسم ایک ہی جسم ہے. اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد سائر الامة. انگلی کٹ گئی تو پورا جسم تکلیف محسوس کر رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے. جی یہاں اور کچھ سوال ہے؟ کانٹا چبھے کسی کو تو تڑپتے ہیں ہم امیر. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں، یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کو. کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں، یہ اسلام کی تعلیمات کے قریب ہے. جی ہمارے ہاں ایک حفاظ کرام نے، ایک حافظ کریم، بہت سے حفاظ ہوں گے تب آپ کہیں گے، ایک حافظ کریم اکٹھے ہو کر کے، یا ایک غلط دکھا آپ نے، ہمارے یہاں حفاظ کرام اکٹھے ہو کر ایک رات میں قرآن پڑھتے ہیں اس کی اسپیکر پر، کیا یہ جائز ہے؟ اور میت کو ثواب بھیجنا ٹھیک ہے؟ اگر یہ پڑھنا ان کا میت کے ثواب کے لیے ہے تو وہ غلط ہے. ہمیں اس کا جواب بہت آسان یہ ہے کہ پیارے رسول نے اس کو کیا ہے یا نہیں کیا. پیارے رسول کی لڑکی حضرت ام کلثوم انتقال کی، اسی طرح آپ کے لڑکے ابراہیم انتقال کیے، کتنے پیارے صحابہ حضرت اوس اور خزرج کے جو وہ تھے، سردار تھے، وہ بہت ہی پیارے رسول کے چہیتے تھے، یہاں تک کہ جب ان کو زخم لگا تو ان کو پیارے رسول نے اپنی مسجد میں اب ان کی عیادت کے لیے خیمہ لگا دیا تھا کہ خون بہا رہا تھا. اس کے باوجود جب ان کا انتقال ہوا پیارے رسول نے یہ سب نہیں کیا. جو کچھ نہیں کیا ہے اگر ہم اس سے بڑھ کر کے نیکی کروانے کے لیے یا نیکی پہنچانے کے لیے کریں گے تو اسی کو بدعت کہا جائے گا. اس کو بدعت کہنے میں ہمیں بھدکنا نہیں چاہیے, بدعت سن کر کے بھدکنا نہیں چاہیے. بدعت کہنا اس میں اس کے لیے یعنی لوگوں کو اسے نفرت دلانے کے لیے ضروری ہے, وہ ایک بدعت ہے. اور پیارے رسول نے فرمایا کل بدعت ضلالۃ و کل ضلالۃ فی النار.
قصر نماز کی جماعت میں جانا ہے
جی,
تبلیغی جماعت میں جو جاتا ہے وہ جائز ہے جانا؟
تبلیغی جماعت چوری کرتے ہیں
پوچھنا
کیا کرتے ہیں؟ نہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ پہلے ان کو بتائیے کیا کرتے ہیں. سب
وہ جو نکلتا ہے نا گھر گھروں میں, ابھی ادھر جاتا ہے گھر گھروں میں جاتے ہیں وہ جانا چاہیے.
کوئی شخص بھی ہر ایک کو تبلیغ کا کی تکلیف دی اللہ تعالیٰ جتنا بھی جانتا ہے وہ پہنچاتا رہے. اگر پیارے رسول کی سنت قرآن اور حدیث کے مطابق تبلیغ کر رہا ہے ہم کوئی بھی جماعت ہو, تبلیغی جماعت ہو, جماعت اسلامی ہو, جماعت اہل حدیث ہو, جماعت 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 ہزار جماعتیں ہیں کوئی بھی ہے, اگر قرآن و سنت کی روشنی میں تبلیغ کر رہے ہیں تب تو صحیح ہے. توحید کا علم رکھتے ہیں اور دیتے ہیں تب تو صحیح ہے. اور جاہل لوگ نکل کر کے جائیں تبلیغ کرنے یا اس طرح سیکھنے کے لیے گھر میں بچوں کے ساتھ رہ کر کے سیکھ سکتے ہیں, وہ سیکھنے کے لیے امریکہ لندن جائیں, یہ چیز تبلیغ کی یا سیکھنے کی نہیں رہی ہے پیارے رسول کے زمانے میں. یہاں کہتے ہیں کوئی بھی جماعت ہو عمرہ کے بعد سر کے تھوڑے بال کاٹے ہیں عمرہ ہو جائے گا یا پورے سر کے بال؟ عمرہ تو ہو جائے گا لیکن پیارے رسول کی مبارک دعا نہیں ملی. پیارے رسول نے فرمایا اللہ مرحم المحلقین, جو پورے سر کو کے بال مڑاتے ہیں اللہ ان پر رحمت فرما. تین مرتبہ نے دعا دی تو لوگوں نے بار بار کہا اللہ کے رسول جو سر کے بال پورے مڑا لیتے ہیں ان پر بھی دعا فرما دی, تو آپ نے چوتھی مرتبہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو سر کے بال مڑا لیتے ہیں ان پر بھی رحمت فرما. لیکن یہ ادھر دو چار بال لے لینا یہ مڑانا نہیں ہوا نہ کاٹنا ہوا. اس وجہ سے اس آپ اگر طواف سے فارغ ہوئے آپ تو قصدن چار دس بال اکھاڑنے لگے طواف اور صحیح سے فارغ ہونے کے بعد تو گویا احرام سے آپ نکل گئے, احرام سے نکلنے کے قصد سے آپ اکھاڑ رہے ہیں لیکن اجر نہیں ملا آپ کو. پیارے رسول نے جو دعا فرمائی ہے بال پورے کٹانے یا بال پورے اڑانے کے, اس وجہ سے عمرہ تو ہو گیا لیکن بہت ہی ناقص رہا.
قصر نماز
جی
قصر
کیا
نماز پڑھنے کے لیے کتنا فاصلہ؟
ہاں آپ یہ سفر پوچھ رہے ہیں کہ سفر کی اصل میں اس کے علماء کا اس میں اختلاف ہے. جس کو سفر آپ کہہ لیں ہر ملک میں جس کو سفر کہا جائے, ہو سکتا ہے کسی ملک میں سو میل کو بھی سفر نہ کہیں کسی زمانے میں تو وہ سفر نہیں مانا جائے, لیکن کسی ملک میں اگر نو ہی میل کو سفر کہتے ہیں تو وہ سفر مانا جائے گا. اس میں قصر کر سکتے ہیں, اس میں روزہ توڑ سکتے ہیں اس وجہ سے. لیکن احتیاطی فتویٰ جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. واضح طور پر انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جدہ جاؤ, جدہ مشہور تھا اس زمانے میں بھی, جدہ اصل ہے وہ کہ وہاں سے جاؤ تو قصر کرو لیکن عرفات اور منا جاؤ تو قصر نہ کرو, عثمان جاؤ تب قصر کرو. عثمان 80 کلومیٹر ہوتا ہے کہ 70 میل کے قریب ہوگا, تو گویا وہاں تک قصر کرو اس سے پہلے قصر نہ کرو. تو گویا یہ ہونا چاہیے کہ 80 کلومیٹر کا اندازہ ہو.
مسلم میں تین فرسخ ہے,
تین فرسخ پر حضرت عمر نے اس کی ایک تاویل کی گئی ہے, وہ یہ کہ تین فرسخ جب نکل گئے تھے تو انہوں نے یعنی جیسے آپ کا مقصد ہے میں مدینہ شریف جانا لیکن ابھی آپ تین ہی میل نکلے ہوئے ہیں اور صلات کا وقت آیا تو آپ وہاں قصر کرنا شروع کرنا ہے, تو اس کی تاویل یہ کی گئی ہے. یہ نہیں کہ ان کا اصل مقصد تین ہی فرسخ جانے کا تھا, آگے تک جانے کا تھا, لیکن اگر کوئی شخص تین فرسخ کر رہا ہے جیسا کہ فتویٰ دیا علماء نے وہ بھی جائے. تین فرسخ کا مطلب یہ ہے نو میل. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا لفظ میں نے بھائی کئی بار کہا ہے حضرت یا حضور جو ہے, حضرت کا لفظ تو قبول کیا لوگوں نے, حضور کا معنی پیارے رسول کو اس معنی میں حضور کہا گیا کہ آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. اگر یہ معنی لیا جا رہا ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے اگرچہ ہمارا قصد نہ ہو, کیونکہ ایسے لفظ کا بولنا جس کو غلط معنی پہنا کر کے لوگ بول رہے ہیں عام لوگوں کے لیے جائز نہیں, عام مسلمانوں کے لیے. کافر یہودی آ کر کے کہتے تھے راعینا, اے اللہ کے رسول ہم آپ کو گویا مرعون راعین رعونت والا کہہ کر کے پکارتے تھے. مسلمان آ کر کے کہتے تھے یا رسول اللہ راعینا, یعنی ہماری رعایت کیجیے, ہمارا درخت خیال کیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقولوا راعنا، ان لوگوں کی طرح وہ تو غلط معنی میں کہہ رہے ہیں راعنا، وقول انظرنا، اگرچہ تمہاری نیت اچھی ہے دوسرا معنی ہے. تو گویا ایسا لفظ بولنا جس میں شبہ ہو وہ صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، تم لوگ پڑھ لو. صحابہ کے پوچھنے پر بتایا کہ میرے عثمان سے غم رکھتا تھا، یعنی گویا بدگنی رکھتا تھا. صحابہ نے کہا پھر ہم بھی نہیں پڑھیں گے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. لیکن وہ روایت صحیح ہے اس کے قریب کہ ایک صحابی لائے گئے، انہوں نے پوچھا ان سے، رسول نے پوچھا ان کے اوپر کچھ قرض ہے؟ تو کہا کہ دیناران یا رسول اللہ، ایک یا دو دینار کا قرض ان کے اوپر ہے. پھر رسول نے فرمایا صلوا انتم، تم لوگ پڑھ لو ہم نہیں پڑھتے. اس سے معلوم ہوا کہ قرض کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے، قرض چھوڑ کر کے مرنا بہت اہم ہے. تو حضرت ابو قتادہ کو رحم ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ پڑھ دیجئے جنازے کی نماز، اور وہ میرے ذمہ ہے، قرض ان کا میرے ذمہ میں ادا کر دوں گا. دوسرے دن پیارے رسول سے ملاقات ہوئی، تو پیارے رسول نے دیکھیے بھولے نہیں آپ، آپ نے پوچھا ما فعلت دیناران، جو دینار دو دینار کی ذمہ داری تم نے لی تھی کیا کیا؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول ابھی کل ہی مرے تھے، ہیں وہ کل ہی دفن ہوئے ہیں، ابھی تک نہیں دیا. تیسرے دن یا اس کے بعد جب ملاقات ہوئی تو پیارے رسول سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی ہم نے اس کو دے دیا. پیارے رسول فرماتے ہیں الان بردت جلدتہ، اب ان کا جسم ٹھنڈا ہوا ہے گویا اس کی وجہ سے. اس قسم کی روایت ہے. حضرت عثمان والی یہ روایت جو ہے صحیح نہیں، مجھے یاد ہے فضائل صحابہ میں اس کا ذکر ہے، لیکن یہ روایت صحیح ہے.